خلق السماوات والارض بالحق کی، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، برحق کا مطلب کہ حق کے ساتھ۔ کیسے؟ تین باتیں اس آیت میں، تینوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ آیت کو پورا کر کے دیکھتے، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو کیا خوبصورت بنایا۔ آئینہ دیکھ لے اور انسان اپنی صورت کو دیکھ کے خود سوچے کہ اگر بھیڑیے جیسی شکل ہوتی، ہاتھی جیسا ہوتی۔ چند دن پہلے کسی نے ایک ای میل بھیجی، بہت کلوز اپ سے ہاتھی دکھایا ہوا تھا، کہیں جا رہا تھا اور کیسے وہ کسی کی گاڑی کو الٹا رہا ہے۔ تو میں بالکل لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھ کے دیکھ رہی تھی اور فل اسکرین پہ اس ہاتھی کی تصویر تھی، تو میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ ہاتھی اور انسان، اگر میں ہاتھی جیسی ہوتی، اس کی جسم کی جو کھال ہے وہ بھی دکھ رہی تھی، اس کے رنکلز جو اس میں چھوٹی چھوٹی لائنیں پڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ، اگر ہم انسان ایسے ہوتے، گوشت کا پہاڑ، ایک ایسے لگتا ہے جیسے پتھر کا پتھر ٹکڑا چلتا آ رہا ہے، کیا پیاری شکلیں اللہ نے ہمیں دی۔ میں کہتی ہوں دنیا کا وہ انسان جس کو کوئی سب سے کم شکل کا کہہ دے، اس کو بھی آپ جانوروں سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو بے اختیار کہنا پڑے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبرکت وہ ذات جو احسن الخالقین ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آنا پھر اسی کی طرف ہے۔ تین باتیں بظاہر مختلف لیکن تینوں میں رب۔ پہلی بات، اللہ نے برحق پیدا کیا۔ برحق کا لفظ جب خبر کے لیے بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے سچی خبر، حکم کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے عدل اور انصاف پر مبنی حکم، اور حق کا لفظ قول کے لیے بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے سچی بات۔ چوتھا حق کا لفظ جو ہے نا، یہ فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مراد ایسا فعل جو حکیمانہ اور معقول ہو، یعنی لا یعنی اور فضول نہ ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کے جب ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں تو چار معنی ملتے ہیں، تو آیت پہ غور کرنے سے کتنے ملیں گے، اور سورت پہ غور کرنے سے کتنے ملیں گے، اور پورے قرآن پہ غور کریں گے تو کیا معنی اور مفہوم کا سمندر ہمارے سینوں میں نہیں آ جائے گا۔ یعنی صرف ایک لفظ حق، اردو میں کتنا بولتے ہیں سچ، بات سچی، کال سچا، فعل سچا۔ پیچھے بات چونکہ خلق کا کی ہوئی تو خلق کیا ہے، ایک فعل ہے۔ تخلیق کائنات کو یہاں برحق کہنے کا پھر معنی کیا ہوا، جو ہم نے فعل کے ساتھ پڑھا، اور وہ کیا کہ کائنات کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، کہ کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کو سرو کر رہی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی کا تحفظ کر رہی ہے۔ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کائنات کوئی ایسی چیز نہیں بنا دی گئی کہ بس تم انجوائے کرو، بچوں کی طرح سارا دن کھیلتے رہو، جب دل بھرے تو اپنا ہی پاؤں مار کے اس بنے ہوئے گھر کو توڑو اور جا کے سو جاؤ۔ یہ دنیا ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پیچھے والی آیت کا بھی اس سے ربط ہے، ذرا وہ بھی جوڑ لیجیے۔ پیچھے کیا کہا، فمنکم کافرون ومنکم مومن، یہ ہے دو قومی نظریہ۔ آپ نے تو ایک دو قومی نظریہ سنا ہوا ہے نا، پاکستان اور انڈیا کے ٹیکس میں، برے صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں، کبھی وہاں جا کے دیکھیں تو یہ وہی دو قومی نظریہ۔ انسانیت کو بانٹنے کی بس ایک ہی بنیاد ہے، کفر اور ایمان۔ آدم کے بچے سب شروع میں ایک ہی تھے، ایک برادری تھی، سب اس کے افراد ہیں۔ توڑنا ہے، اگر حصوں میں ڈالنا ہے، کلاسیفیکیشن کرنی ہے، تو صرف ایک ہی چیز ہے جو انسانیت سے انسان کو گراتی ہے، وہ کفر ہے۔ جو انسان کافر ہوتا ہے نا، وہ اصل میں انسانی برادری سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہائے اللہ ان کافروں کو آگ میں ڈالے گا، ہائے اللہ ان کافروں کو مار دے گا، ختم کرے گا۔ جب کوئی کفر کرتا ہے نا، سراسر اس نے ایک ڈکلیئر کر دیا کہ میں نے اپنا رشتہ انسانیت سے توڑ کر جانوروں کی سطح پہ آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں کل انعام، کافروں کو کہیں کچھ کہا کبھی، کیوں کہ جیسے جانور پھرتے ہیں نا، آپ دیکھیے کتنے جانور پھرتے ہیں دنیا میں، مر جاتے ہیں، سڑکوں کے کنارے پڑے ہوتے ہیں، کتنے گھاس پھول پتے ہیں، یہ سارے کل قیامت کے بعد ختم ہو جائیں گے نا، سورج چاند تک کو اللہ آگ میں ڈال دے گا۔ تو کافر کے لیے قیامت کے بعد اس لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ اس نے کفر کر کے اپنے آپ کو انسانی برادری سے گرا کر جانوروں کی سطح پہ رکھ لیا. اس کے علاوہ رنگ اور زبان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو بانٹے نہیں بانٹ سکتے. نسب، خاندان، وطن، ملک، کوئی بانٹ ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو بانٹے. سب ایک باپ کی اولاد ہیں، مختلف رنگوں میں ہو گئے تو کالے اور گورے کی بانٹ بنی. اسلام اس کو نہیں مانتا. عرب میں بیٹھے تو عربی بنے، عجم میں گئے تو عجمی بن گئے. اسلام اس کو نہیں مانتا. کسی کو کسی طرح کر دیں، کسی کو امیر کر دیں، کسی کو غریب کر دیں، اسلام اس کو نہیں مانتا. اب یہ تفریق اسلام نے مٹائی انما المؤمنون اخوا کہہ کر، کہ سارے مومن بھائی ہیں، ایک ہے. جب لوگ اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹاتے ہیں، جب انسان ایمان سے اتر کر کفر پہ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس مقصد کو پہچاننے کا انکار کر دیتا ہے جس پہ کائنات کو پیدا کیا گیا. خلق السماوات والارض بالحق. بات واضح ہوئی ہے دونوں آیتوں کی؟ کفر پہ آنے والا زندگی کو کھیل، تماشا، فن، ایٹ ڈرنک، بی میری، دس دس، فن پلیئر میں لے آتا ہے. مومن کی زندگی میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے نہیں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، میرا ایک ایک وقت، ایک ایک سانس قیمتی ہے. جو سوچ یہ دو مختلف چیزوں کو سامنے لے کے بنتی ہے نا، وہ کبھی بھی اس کے بغیر نہیں بنتی. اسی کو آپ اسلامی برادری کہہ سکتے ہیں. آج یہی بانٹ ہے، یہی نظریہ اس دور میں لوگوں نے دیا تھا ہندوستان میں، کہ ہندو کا سوچ اور ہے، مسلمان کی کوئی اور ہے. ہم نے اس کو بعد میں ناموں پہ رکھ لیا اور اسی سے کیا کچھ آگے اور کہانیاں بن گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد بنایا. 28 پارے پورے ہونے تک آپ کو مقصد سمجھ آ گیا تخلیق کا؟ اور چلو قرآن سے بغیر زندگی گزارے ہیں، کیا وہ با مقصد زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا یہ مقصد کے چار معنی جو آپ کو بتائے حق کے، ان کی زندگیوں میں دکھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں آج ویکینڈ ہے، نیکسٹ ویکینڈ ہے، اس میں دعوت ہے، نیکسٹ ویکینڈ میں پارٹی ہے، اس سے نیکسٹ میں ہماری منگنی ہے، اس سے نیکسٹ میں ہمارے اپٹن کی دعوت ہے، اور اس میں بعد میں سالگرہ کا فنکشن ہے، اور اس کے بعد تو ہم نے یہ سوچا زندگی یہ ہے. ویک ڈیز کام کے لیے، ویکینڈ فن کے لیے. آج یہی سٹائل نہیں دیا جا رہا؟ ویکیشنز پہ کتنا غصہ آتا ہے نان مسلم لوگوں کو جاب کرتے ہوئے. جاب کے آور ختم ہو جاتے ہیں، کیوں غصہ چڑھتا ہے؟ کیونکہ ان کا کام ختم، اب فن کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم ہے. اللہ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. اس کتاب کو جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں نا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا مقصد حیات بتاتی ہے، جس سے لوگوں کی خواہشوں پہ چوٹ پڑتی ہے. لوگ نہیں پڑھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں اس آیت کا ورد بتاؤ کتنی دفعہ کرتے ہیں. 100 دفعہ نہ پڑھ لیں اس آیت کو، خلق السماوات والارض بالحق، وظیفہ کر لیتے ہیں بس، اللہ راضی، تم بھی راضی ہو جاؤ. مقصد ہے. دوسری چیز اب دیکھیے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اس نے صورتیں بھی بنائی، اور کیا خوب صورتیں بنائیں. چیونٹی کا چھوٹا سا جسم ہے تو ٹانگیں بھی چھوٹی سی، ہاتھی بڑا ہے تو اس کی ٹانگیں بھی موٹی، کان بھی چوڑے، سونڈ بھی اس کی ایسی ہے. ہر چیز کو ویسا بنایا جیسا بنانے کا حق تھا. یہ نہیں کر دیا کہ تمہاری ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی، دوسری اور ہوتی. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ صورت بنانا بھی کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے، صرف شکل سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے بندہ کہاں کا ہے. جاپنیز ناک کیسے ہوتے ہیں، چائنیز فیچرز کیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ایشین فیچرز کیسے ہوتے ہیں، گورا کیسے ہیں. ایون ٹریولنگ میں اس کو دیکھتی ہوں، صرف یہاں سے 1.5 گھنٹہ دور آپ جاتے ہیں نا، ہم جرمن گئے، بالکل شکلیں فرق. آپ ادھر سے لنڈن یو کے جاتے ہیں، گورے ہیں سب، فیچرز فرق، بولتے ہیں تو ایکسنٹ فرق، جسم کی شب فرق. فاخسن سورک ہو. لاکھوں، کروڑوں، ملین، ٹریلینز انسان ہیں دنیا میں، ہر ایک کی شکل فرق ہے. اس ہال میں دیکھ لیں ہم کتنے ہیں، کسی کی شباہت پڑ جائے بہن ہونے کے ناطے، ہو جائے پھر بھی شکل فرق ہے. کوئی دنیا کا کارخانہ اتنے مختلف قسم کے سٹینسلز بنا سکتا تھا جو اللہ نے بنا دیا؟ جتنی دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں کبھی غور کیا کریں کہ اس 6-7 مربع میں کتنے انچ، 7 انچ، 8 انچ کا ہمارا چہرہ ہے نا، اس کے اوپر اللہ نے کتنی چینجز کر دی کہ ہر بندہ فرق ہو گیا. اور یہ ایک پوری سائنس ہے، آپ کو پتا ہے. اللہ نے اتنے سے جسم کے ٹکڑے کے اوپر کتنے ڈیزائن ڈال دیے، کبھی تم نے غور کیا؟ اتنی پیاری صورت بنائی، صرف چہرہ نہیں، جسم کو ہی دیکھ لو، قوتوں کو دیکھو، صلاحیتوں کو دیکھو، کام کرنا، سننا، بولنا، اتنا کچھ جمع ہوا، تبھی تو انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل ہوا. 6-7 فٹ کا جسم کھڑا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ سچ؟ پاؤں کر دیجئے لوگوں کے بنا دیں، کھڑک سے گریں گے۔ پیچھے بیک بون ہے جو ہمیں روکتی ہے۔ بیک بون بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو تو ہمارے صرف کھڑا ہونے کے بیچ میں اس زمین کی کشش سکل کا کتنا دخل ہے؟ ایسے تو نہیں ہم کھڑے، ہم کھڑے ہیں، زمین سیدھی ہے تبھی تو کھڑے ہیں۔ اگر زمین اس طرح نہ کھینچ رہی ہوتی نا اپنی طرف، تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، مڑنے لگتے۔ چاند پہ جا کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ اڑتے ہیں تیرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کشش سکل کی حد سے آگے چلے گئے۔ کبھی سوچو اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا، پھر تم اس کی ان دیوی صلاحیتوں کو بے مقصد زندگی کے لیے گزارتے ہو، یہ رکھتے ان دو میں۔ اتنا کچھ دیا، اپنی قوت سے سوچو، فیصلہ کرو کہ جس خالق نے اتنا کچھ دیا تم اس کا کام کیسے کرتے ہو۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی اپنے امپلائی کو بہترین آفس بنا کے دے، ضرورت کی ہر مشین، کرسی، میز، کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ دے، اور بندہ وہاں جا کے اسی ڈیسک ٹاپ پہ فلم دیکھنے لگ جائے، تو سر میں تھپڑ ماریں گے کہ اس لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک دن کا، تو آپ کمپنی کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کہتا ہے، سوچو بالحق کا کتنا حق دے رہے ہو اپنی خوبصورت تخلیق کے ساتھ۔ اتنا کچھ دیا تو تم نہیں دیتے، چلو کوئی بات نہیں، نہ کرو اچھے کام۔ کون سا تمہارا باس ہر وقت تمہارے سر پہ ہے؟ تمہارا مینیجر کہاں ہے؟ تمہارا امپلائر کہاں سب پہ؟ ایک دن تو مہینے کے اینڈ پہ تمہاری کارکردگی سامنے آئے گی نا۔ کمپنیوں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک بندے کا فگر نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ یہ جتنے پروموشنز چلتے ہیں نا، اب چھوٹی برانچ میں تھے اب ان کو بڑی پہ کر دیا، اب چھوٹے بینک میں تھے اب بڑے پہ چلے گئے، اب مین برانچ پہ چلے گئے، یہ ان کے بینیفٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی ہے ادھر و الیہ المصیر۔ آخر تو ایک دن ریٹرنس جانی ہے نا سامنے، جس دن اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے لگ بتا جائے گا کہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ایک مقصد ایک حق کے ساتھ، تم نے اس کا ریٹرن کیا دیا۔ تینوں کرپ بنا، ایسے تو نہیں ہمیں دے دی نعمتیں، ہم آنکھوں میں سرمے ڈالتے رہے اور آنکھوں کا میک اپ کر کے سجاتے پھرے اور ان آنکھوں سے حرام دیکھیں، کل ان آنکھوں کو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ایک ایک آنکھ آئے گی کل قیامت کے دن، میدان محشر میں اپنا حق مانگے گی، زبان آئے گی، انسان کا پورا جسم آئے گا، اور جب پلٹو گے تو لگ بتا جائے گا کہ کر کے کیا آئے ہو۔ ایک ایک چیز کی فلمیں بنی ہوئی ہیں، کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے پورے کیمرے چلائے ہوتے ہیں، امپلائیز وہاں کیا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، سارا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پہ پھر لوگ رکھے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ان کی امپلائیز کی کارکردگی کو دیکھ کے فگرز کرتے رہتے ہیں چیزوں کو، کہ کس نے صحیح کام کیا کس نے نہیں کیا۔ یہ جو ویڈیو کیمرے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز سامنے آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا والے یہ کام کریں تو کامیاب ہو جائیں، تم بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی سمجھ، اتنا کچھ دیا بے مقصد، بے کار، صرف کھاؤ، صرف کام کرو، صرف دنیا کے کام ہے؟ نہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ واپسی کا سفر انسان کو رلاتا بھی اور یہی کھپاتا، یہ سونے نہیں دیتا، یہ بندے کو بیکار وقت ضائع نہیں کرنے دیتا۔ اور فرمایا کہ جس نے تمہیں بھیجا نا وہ کوئی غافل نہیں ہے، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ کوئی غافل آقا نہیں ہے تمہارا، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ دیکھیے کہ وہ انسان کے صرف اعمال سے ہی واقف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو بھی پتہ چلتے ہیں، جیسے کوئی باہر سے آئے تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ پڑھا رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واللہ علیم بذات الصدور، وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اندر کی جو باتیں چھپی ہوئی، جو اندر خرابیاں آئی ہوئی ہیں پرزوں میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو دوسرے دیکھ نہیں سکتے، مشینیں جس چیز کو ڈیڈکٹ نہیں کر سکتی اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، کوئی ہماری نیت کو نہیں چیک کر سکتا۔ آپ دنیا کی کوئی مشین، کوئی اسکینر، کوئی ایکس رے مشین، کسی بڑی سے بڑی انویسٹیگیشن مشین میں انسان کو گزار دیں، ہماری نیت کوئی نہیں ڈیڈکٹ کر سکتا کہ ہم اس پہ گزرے ہیں تو بلڈ پریشر کی طرح ہماری نیت کا پریشر بھی آ جائے۔ لیکن واللہ علیم بذات الصدور، اندر کی باتیں جانتا ہے۔ آج مجرموں کو پکڑنے کے کتنے آلے ہیں، آپ کبھی دیکھیں پولیس والوں کی گاڑیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، سینسرز لگے ہوئے، اسپیڈ چیکر لگے ہوئے، ایسی روڈز بن چکی ہیں دنیا میں کہ جب آپ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو گاڑیوں کا وزن خود ہی ہو جاتا ہے، ایسی روڈز ہیں کہ جن کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں تو وہ آپ کے ٹیگز لے لیتے ہیں، کتنے وزن کی گاڑی ادھر سے گزری ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، کیا وہ نہیں جانتا مجھے؟ کیا وہ میرا وزن نہیں کرے گا؟ میں کام کروں یا نہ کروں برابر مل جائے گا مجھے بدلہ؟ میں سوؤں یا میں کام کروں اللہ مجھے ایسی چھوڑ دے گا؟ کام کرنے والے اور کام نہ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہوتے۔ میں آج کام کر رہی ہوں، کل میں کام نہیں کرتی، میرا مقام برابر نہیں رہے گا۔ یوں میں نظروں سے گروں گی کہ جس کی کوئی پوچھنے والا ہو نہ ہو، انسان بھی پوچھتے ہیں، پتے بھی پوچھتے ہیں، درخت بھی پوچھتے ہیں، کہ اتنی بڑی ذات کے سامنے کل تم نے جانا ہے ان نعمتوں کا حساب دینے کے لیے، پھر وہ عدل کرے گا، وہ انصاف کرے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، پس چکھ لیا انہوں نے وبال اپنے کام کا، یعنی کفر کا۔ امرہم یہاں ان کا کفر ہے، نافرمانیاں، سرکشیاں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب فرماتے ہیں اگر تم نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تم ذمہ داریوں کو ٹھیک نہیں نبھاتے، تو یاد رکھو واللہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے جس نے پچھلی قوموں کو خوب پکڑا، اس کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگوں سے کیسے پوچھنا ہے، دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، دل میں کیا خواطر اٹھ رہے ہیں، کیا ہے ایمان ہے، سب کو پتہ ہے۔ دیکھیے ایک جہان ہمیں اس باہر دنیا میں دکھتا ہے اور ایک جہان ہمارے اندر ہے، اللہ باہر اور اندر دونوں کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ غلط کام کرتے، نبیوں کی قدر نہ کرتے، اللہ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، تتر بتر ہو گئے۔ اب یہاں سے صورت کا وہی انداز شروع ہو گیا کہ ہسٹری کی بات کری گئی کہ دیکھو اللہ نے ان لوگوں کو وہ سب کچھ دیا، ان کو بھی مقصد حیات دے کر بھیجا، ان کو بھی احسن صورکم کی صورت میں بھیجا، ان کو بھی کہا تھا کہ الیہ المصیر، اور آئے ان کے پاس نبی، ہوا کیا ان کا حال؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ۔ رسول آئے، اللہ نے پیغمبر بھیجے، یعنی رسول آئے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر، لیکن قوموں کا حال دیکھیے، کتنا بے حال ہے ان کا حال، کہ فقالوا ابشروا یهدوننا، پس وہ بولے کیا انسان ہماری راہبری کریں گے، یعنی کوئی فرشتہ آتا، کوئی بات بنتی تبھی ہم مانتے، کیا یہ انسان ہماری اصلاح کریں گے؟ تکبر اور کبر سے بھرا ہوا جملہ، کل بھی بولتے تھے لوگ، آج بھی بولتے ہیں کہ آج ہمیں یہ سکھائیں گے، ہم ان سے سیکھیں گے۔ اب بشر ہوں یا دونا نہ، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو۔ پھر ہوا کیا؟ فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، ہوا کیا؟ واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی بستیاں الٹیں، ان کی چیخیں نکلیں، ان کے بچے مر گئے، یہ دریاؤں میں گئے، یہ بحر مردار کا ایندھن بنے، یہ طوفان نوح میں خس و خاشاک کی طرح بہے، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جب قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذابوں کا اور آفات کا شکار ہوتی ہیں تو واستغنى اللہ، کوئی تو زلزلے کے ملبے میں ڈھیر میں پھنسا، کوئی پانی میں ڈوبا، کوئی ہریکین میں گیا، کوئی لاوے میں ڈوبا، اللہ کو پرواہ ہی نہیں رہتی، کیونکہ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اس بات سے کہ کوئی کس انجام کو پہنچا۔ ماں کا بچہ دکھی ہوتا ہے تو ماں کو دکھ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جب کفر پہ جا کے تکلیف سہتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں تو اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا ہر بندے سے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ کفار اور فاجرین کے لیے واللہ غنی واستغنى اللہ، غنی ہو جائے گا۔ لیکن نا، اگر ماں بچے کو مارتی تو خود بھی تو دکھی رہتی ہے پھر۔ اگر اللہ ان لوگوں کے درد لینے والی ہستی ہو تو پھر تو اللہ بھی دکھی ہو، نعوذ باللہ۔ صرف بات سمجھنے کے لیے، اس کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح بولیں، لیکن بات صرف سمجھانے کی، कि जब बच्चा नहीं मानता ना, फिर माँ कहती अब मरो खपो, फिर मैं क्या करूँ। मैंने माँ को बददुआएं देते देखा बच्चों को, माएँ कोसने दे रही होती हैं अपने ही बच्चों को, जो बच्चे उनकी बदनामी का सबब बनते हैं। कहा जाओ फिर, तुम्हें अल्लाह के रसूल अच्छे ना लगे, उनका पैगाम अच्छा ना लगा, जो तुम्हें हिदायत देने के लिए आए थे तुमने कहा बशर, ये क्या हुआ? बशर एक लफ्ज़ है, मुफरद है, जमा के मानों में आता है, क्योंकि आगे यहदूनना जमा के लिए आया, यानी बशरियत को नबूवत और रिसालत के मुनाफी समझा। ये हर कौम का हाल है। कल भी लोग कहते थे कि नबी बशर नहीं, लोग आज भी कहते हैं कि नबी बशर नहीं है, उनको तो कुछ और ही होना चाहिए। असल बात क्या है, बशर को नबी क्यों बनाया? ताकि लोग समझें। कोई बात नहीं, नहीं मानता कोई ना माने, अल्लाह ने उनको शामत अमाल सिखा दी कि किस तरह बिगड़े। यहाँ गनी होने के लफ्ज़ में एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ऐसे लोगों को फिर और बिगड़ने का मौका देता है। जब आप एक बातिल अकीदा अपने अंदर डाल लेते हैं ना, एक जरासीम सिर्फ जिस्म में जाता है, कुछ दिन में पूरा जिस्म बीमारी से भर जाता है। इसी तरह कुफर का या शिर्क का या नाफरमानी का एक जरासीम हमारे जिस्म में जाता है, अल्लाह ताला उसको यूं फैला देता है कि बस फिर जाओ अब मल्टीप्लाई होते जाओ। यहाँ जो लफ्ज़ है ना, वबाल अमरिहिम, पीछे गुजरा, वबल से है। वाबिल वो बारिश जिसके मोटे मोटे कतरे हों, पीछे पढ़ चुके हैं ना वाबिल सूरह बकरा में, ऐसी बारिश जो खूब पानी लाए। अब ये क्या बात बनी, वबाल से इसका क्या ताल्लुक है? नहीं, वबील कहते हैं वो खाना जो मैदे में भारी हो, बोझ पड़ जाता है ना किसी खाने का, तो वबाल फिर बोझ और मुसीबत के मानों में। इनके कामों का अंजाम नतीजा, ज़ालिका भी अन्नहु, क्या ये अंजाम? वबाल क्या है? अज़ाब अलीम। सूरत कहफ में भी हम पढ़ चुके, वमा मन अन्नास युमिनु, लोगों को हिदायत के आने के बाद सिर्फ इस चीज़ ने हिदायत से दूर किया कि हम एक इंसान की बातें मान लें। सूरह कमर में हमने पढ़ा कि वो कहते थे क्या हम अशरार की बात मान लें। तो लिहाजा आज दुनिया में तो आज़ाद हो, जो चाहो कर लो। अल्लाह ताला इन कौमों का हाल बता रहे थे कि फजाकु वबाल अमरिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, उन्होंने अपने काम का मजा चख लिया जो दर्दनाक अजाब की सूरत में था। कसूर क्या था? ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, इनके रसूल इनके पास बय्यिनात के साथ आए थे। यहाँ फिर देख लीजिए, बय्यिनात का लफ्ज़ पहले भी पिछली सूरतों में हमने डिस्कस किया कि बय्यिनात का लफ्ज़ नबियों के साथ क्यों बार बार आ रहा है। इसलिए कि बय्यिन अरबी ज़बान में ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल वाज़ह और ज़ाहिर हो। ये जो लफ्ज़ बयान है ना, फलां का बयान है, वो भी इसी से, बयान कहते ही उस बयान को जो सुनने वालों को फ़ौरन समझ आ जाए, उलझी हुई बातें जो होती हैं वो बयान नहीं होती। तो रसूल जो आए थे, जो निशानियां लेकर आते थे, वो इसकी खुली दलील थी कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, मौजज़ात जिसको आप कहते हैं। यानी बय्यिनात को मौजज़ात पे क्यों लेंगे? क्योंकि वो मौजज़ा इस बात की रोशन दलील होती थी कि ये अल्लाह ही ने दिया, इनको खुद तो कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात है कि नबी जो बात करते थे बड़ी दलील वाली करते थे, बय्यिन क्लियर कट एविडेंसेस थे ना, उनकी तालीमात में कोई बहाम था ना ढकी छुपी बातें थी, साफ साफ बताते थे हक ये बातें। ये नहीं कहते थे ये भी ठीक और वो भी ठीक। जब किसी दीन वाले के कलाम में ये भी ठीक वो भी ठीक आई डोंट नो इस तरह की बातें आ जाए, तो मान लीजिए कि वो बय्यिनात नहीं रहा। अल्लाह के नबी ने बय्यिन दीन पे भेजा, लैलुहा कनहारिहा, जिसके दिन जिसकी रातें बिल्कुल रोशन है। तो लिहाजा एक अच्छा कलाम क्या होता है? जो बिल्कुल बय्यिन हो। आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, वाज़े गाइडेंस मिल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना मिल रहा है। और आप सोचिए, आप 18 महीने या 24 महीने या 2.5 साल लगाकर आप बाद में आज इधर ही बैठे हों, समझ वैसे आई कुछ नहीं कि अल्लाह हमसे चाहता क्या। सूद है भी ठीक नहीं भी ठीक, शराब ठीक भी है नहीं भी ठीक, नमाज पढ़ लो तो भी ठीक नहीं ठीक हो, आपने क्या कमाया? इतना वक्त लगा के सोच ही नहीं खुली, दुनिया भी ठीक आखिरत भी ठीक, ये जो होती है ना चीज़ें, ये बेअमली का ज़रिया बनती हैं। जब दीन वाले बय्यिन बात नहीं बताते ना लोगों को, सिर्फ इस खौफ से कि लोग आना ना छोड़ दें, या हमारी बात कम ना पड़े और हमारे वोट कम ना हो जाएं और हमारे मेंबर कम ना हो जाएं और हमारी कुर्सी नरम ना हो जाए, तो याद रखिए कि लोग और कन्फ्यूज होते हैं। अल्लाह ताला नबियों को बय्यिनात देता था। देखिए, वो बात सिर्फ दो लोगों को समझ आई हज़रत लूत की ज़ुबान से, पूरी कौम को नहीं समझ आई। सोचिए क्यों भला, बात तो बय्यिन थी। بات تو انہوں نے کلیئر کٹ کی، اگر اس بات کو غیر مبین صورت پہ پیش کرتے، نہیں سو کے یہ تو جسم کا تقاضا ہے، پھر ہومو سیکشولیٹی بھی تو ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا آپ دنیا میں آئے ہو کھا لو، آپ کو پتا ہے کہ دو نہیں ہوتے حضرت لوت کے ساتھ، 2 لاکھ 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتے جتنے ان کے لوگ تھے، سارے ہی آ جاتے ہیں غیر مبین دین میں، اس لیے حق المرہ حق کڑوا، کیونکہ وہ بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن انہوں نے الزام لگا دیا کہ کیا ہم ایک بندے کی بات مان لیں جو ہمیں ایسی باتیں کرتا ہے، ہم تو نہیں مانتے، اور اتنی صاف صاف باتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ دیکھیے کچھ کھلے دل کے ہوتے ہیں نا، وہ کھلی گولی بھی کھا لیتے ہیں، کڑوی لگے کچھ کرے کھانی پڑے گی، بیمار ہے۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کیپسول بنا کے دو، اور کچھ کئی شوگر کوٹنگ میں رکھ کے کھاتے ہیں، کچھ دل جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی مرضی سمجھ کے نا فوراً پہلے دوسرے تیسرے پارے پہ کہتے ہیں اللہ لبیک آمنا وصدقنا، مجھے اب آپ کی مرضی سمجھ آ گئی ہے، اب میں بدلوں، میں اور بدل جاؤں، میری شخصیت بالکل اور ہو جائے، میرا جینا مرنا بدل جائے، میں نے مان لیا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے واضح اشاروں کو بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کوئی ہمیں کہے کہ یہ حکم بھی تمہارے لیے ہے، یہ پیغام بھی آپ کے لیے ہے، وہ نہیں مانتے ایسے لوگ۔ وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، یہ تھی پہلی وجہ جو سورت کے انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دی گئی کہ اللہ کے کسی قوم پر عذاب بھیجنے کی پہلی وجہ کہ نبیوں کے ساتھ جو دلائل اور جو علم آتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اب دوسری وجہ عقیدہ آخرت کا انکار۔ زام الذین کفروا، گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، زوم کا لفظ اردو میں سنا وہی لفظ ہے جی، آپ کو تو بڑا زوم ہے اپنی بات پہ، باطل گمان اور جھوٹے گمان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں تباہ اس لیے نہیں ہوئے کہ کوئی غیر بیان دین تھا، بڑا بیان دین تھا، سب کچھ تھا، نبیوں نے کھول کھول کے اللہ کی مرضی بتائی، سب کچھ بتایا، تاریخ میں انہوں نے پڑھ لی یہ ساری کہانیاں کہ جو قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تھی اللہ نے ان کو الٹ پلٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود نہ مانا، اور خوش فہمیوں کا حال کیا تھا، کیا کہتے تھے، اللہ یبعثوا، ہم نہیں ہرگز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، انہوں نے اس طریقے سے اپنی بات کو پیچھے کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یعنی ضرور اٹھائے جاؤ گے، و قسم کے لیے ادھر، ربی میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر، لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور آگاہ کیا جائے گا، کس سے، بما عملتم، جو تم کیا کرتے تھے، کتنی دفعہ یہ بات اس صورت میں آ رہی ہے، جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کرتے ہو، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، یہاں بتایا تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے، آپ کہتے یہ کیسے ہوگا، اتنے ریکڈ اللہ کے کہاں ہوں گے، وہ تو 1-2 سال میں کھو پھے جاتے ہیں، کانی وذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ بتا دیا کہ تباہی کی دوسری وجہ کیا ہے، کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تھے، ہر دور کے لوگوں کا یہی مسئلہ رہا۔ دیکھیے ایک بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، مثلاً چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ سوچئے، چھوٹا میں شدت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی، کامنلی گناہ جو کیے جاتے ہیں اس کا سوچئے، جھوٹ بولنا، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو کیوں بول رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین نہیں کہ اس جھوٹ کی سزا ہوگی۔ مثلاً جس وقت کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرا پول کھل جائے گا اگلے ہی لمحے، تو بولے گا نہیں بولے گا نا، جس کو یہ یقین ہے کہ آج میں نے ابھی جھوٹ بولا، کل قیامت کے دن یہ بڑی بڑی دیواروں پہ میرا جھوٹ کھلا ہوا لکھے گا اور ساری مخلوق پڑھ رہی ہوگی، کیا وہ جھوٹ بول سکتا؟ عقیدہ آخرت بندے کو یوں پکڑ کے رکھتا ہے جیسے سنگلیاں نہیں ہوتی، چینٹ لگا میں، یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے نا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، لتنبؤنّ بما عملتم، یہ بندے کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتا ہے، ایسا بندہ نفس کا قیدی نہیں ہوتا، اللہ کا قیدی ہوتا ہے، اسیر اللہ بن جاتا ہے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، ایسا بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا جس کو یقین ہے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر بھی کیوں بولتے ہیں، عقیدہ آخرت میں کمی ہے، لکھ لیں، آپ کو یقین ہے نا، آپ کو کسی نے نہیں چیک کرنا، आप जो मनमानियां करेंगे करते रहें, आपके पेपर किसी ने नहीं चेक करने, जो मर्जी लिख दें। ये जो आप पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं कि आपको यकीन है कि आपका पेपर पढ़ के चेक होता है, सिर्फ नंबर देखने और लगाने और दूर से आपका लिखा देख के आप कभी ना पढ़ें। इंसानों की फितरत है, बांधा जाए तो बंधते हैं और बांधने वाले ढीले हो जाएं तो वो भी ढीले हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हमें कौन पूछेगा, ये तो खुद ही नहीं है पूछने वाले। अकीदे आखिरत बंदे को बांधता, करो क्या, फामिनो बिल्लाहि व रसूलिही, एक ही रास्ता है निजात का, बस ईमान ले आओ, मान जाओ बस। अब अल्लाह को मानते तो हैं, दिल से भी मानो, जुबान से मानो, अमल से भी मानो, कॉल से मानो और फेल से भी मानो, ज़रूर तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें पकड़ना है और तुम उसके सामने पेश करोगे। और किसको मानो, वह रसूल ही, और उसके रसूल को भी मानो। वो किस लिए, ताकि उसके नाम की तस्बीहें पढ़ो, नहीं, ज़िंदगी गुजारो उसके तरीक़ों पर। और किसको पकड़ो, वन नूर लजी अनज़लना, और उस नूर को भी पकड़ लो जो हमने नाजिल किए, कुरान का नूर है। आप कह सकते हैं कि कुरान को यहाँ नूर क्यों कहा गया, कि ज़िंदगी गुजारने के रास्ते सिखाता है। आप नूर और नूर को यहाँ टार्च समझें, एक रोशनी की छोटी सी ज्योत है जो अल्लाह इंसान की ज़िंदगी में जगाता है कुरान पढ़ने के बाद, और उसके बाद सारी ज़िंदगी रोशन हो जाती है। हमने नाजिल किया, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। फिर का वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, फिर चोट पड़ी दिल पे, अल्लाह तुम्हारे अमलों पे खूब नज़रें रखा हुआ है, वो बाखबर है, बेखबर नहीं है तुम्हारा बॉस, तुम्हारा ओनर, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर बेखबर नहीं है, वो बाखबर है, वो खबीर है, उसको पता है तुम करते क्या हो। तुम क़यामत का इनकार करो, शौक से करो। ये जो बात गुजरी ना, वो रब्बी लतुब सुन्ना, तीसरा मुकाम है ये कुरान पाक का, जहाँ अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि अपने रब की कसम खा कर लोगों से कहो कि ज़रूर ऐसा होगा, लतुनबी उन नबी मामिल तुम, तीन दफ़ा आता है। पहले सूरह यूनुस में हम पढ़ चुके, व यस्तंबी उन का अहक्कु हुआ, ये आपसे पूछते हैं क्या ये क्यामत सच है, कहो ई व रब्बी, हाँ कसम है रब मेरे की, बेशक ये हक है और तुम उसको आजिज नहीं कर सकते। आयत नंबर 53 है सूरह यूनुस की। फिर दूसरी जगह हमने पढ़ा सूरह सबा में आयत नंबर 3 में, वकाल लजीन कफरू ला ताती नस्सा, काफिर कहते हैं कोई नहीं आनी क्यामत, कुल कहो इनको बला व रब्बी, बल्कि क्यों नहीं, कसम है मेरे रब की, लतातीयन्नकुम, ये ज़रूर आएगी तुम्हारे पास। अपने आप को खुद पूछे, आएगी कि नहीं, सोचती हूँ कि मेरी क्यामत आनी है कि नहीं, मेरे मामलात कैसे हैं, क्या मुझे यकीन है कि अल्लाह के सामने सबके बीच में पेश करना है और फिर लग पता जाएगा। अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं, आएगी और तुम्हारे आमाल खोल खोल कर बताएगा।